उसमें कुछ वक्त गुजरता है, कुछ वक्त गुजरता है और उसके साथ साथ होता यह है कि मोमिन अपने अंदर एक दुनिया को पाता है, एक आलम को पाता है, उसकी पर्सनल रूहानियत का आलम है, एक दुनिया है, इंफ्रादी दुनिया, इंडिविजुअल दुनिया। ये खुदावंद की अजीब रहमत है कि हर मोमिन की रूह के अंदर एक कायनात है, एक पूरी यूनिवर्स है, एक पूरी दुनिया है, उसमें सब चीज है। यही लोग जो दुनिया में चलते फिरते हैं, मोमिन अपने दिल के आईने में उन सब को देखता है, नजर खामोश इंसान कभी वो कुलून के गुलशन देखता है, कभी दरख्तों के साथ बागात देखता है, कभी दरिया देखता है, कभी नदी देखता है, कभी आसमान, बादल, सूरज, चांद, तारे, और इन मनाजिर से उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उसका अंदाजा नहीं हो सकता। जिन लोगों को वो देखता है, जिन इंसानों को वो देखता है, जिन गली कोचों को वो देखता है, जिन बाजारों को वो देखता है, वो नूर से भरे हुए होते हैं। जिन इंसानों को वो देखता है, उनके चेहरे से नूर की किरणें फूटती हैं, इस हालत में देखता है। ये सब इंसान मोमिन की इस नूरानी दुनिया के अंदर खुदा के नूर में रंगे हुए होते हैं। बहुत ही कलरफुल एक दुनिया होती है और उसकी हर चीज बहुत चमकीली होती है, उसमें बहुत हुस्न जमाल होता है, बहुत खूबसूरती होती है, बहुत दिलकशी होती है। वो गुड़ा एक तरह की जन्नत है। इमारतें, गली कूचे ऐसे के मोती के हार लटकाए हुए हैं, मूंगे हैं, जाहिरात हैं और हर चीज या तो सोने की है या चांदी की है या जाहिरात की है, ऐसी रंगीनी, ऐसी खूबसूरती, मगर ये सब कुछ कोई खास चीज नहीं। ये दुनिया, दुनिया को अपने आप में देता है, जो कि दुनिया और दुनिया के लोग इस नूर की रोशनी में, इस नूर के रंग में रंगे हुए होते हैं, यानी वो दुनिया को देखता है। दुनिया ही से आखिरत बनती है, दुनिया की पिक्चर से और इसको खूबसूरत बनाकर और इसको बेहतर से बेहतर बनाकर और इसको नूर के पानी में डुबोकर और इसको नूर के रंग में रंग देकर और खुदा के नूर को इस पर बरसाकर भीष बनाई जाती है। बहरहाल वो इन चीजों को देखता है और बहुत खूबसूरती के साथ देखता है। करते करते एक वक्त आता है जो बहुत तरक्की का वक्त है। वो ये तो सब कुछ बल्कि ख्याल की बातें हैं। उस वक्त में क्या होता है, हाँ दरमियान में ये कहना चाहता था कि बहुत सी चीजें देखता है, बहुत सी चीजें देखता है, बहुत से आवाज गुजरते हैं उस पर और तरह तरह के माजार गुजरते हैं, ख्वाब में, बीदारी में, जिक्र में, और जिनका शुमार नहीं है, जिनका हिसाब नहीं है, उसके जिस्म पर भी अजीब किस्म के वाकयात गुजरते हैं, अजीब किस्म की कैफियत गुजरती है। और उनमें से एक कैफियत है कि दरमियान दरमियान में वो कुछ डरता भी है, उस पर कुछ बोझ भी पड़ता है, यानी वो इन चीजों को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस पर ये सारी चीजें भारी हो जाती हैं। बहरहाल एक दिन जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, ये चारों फरिश्ते आते हैं और फिर इसको क़यामत का मंजर दिखाते हैं। एकदम से नहीं आते हैं, बहुत آہستہ سے آتے ہیں. لیکن یہ کام بہت آگے ہے, بہت آگے ہے, بہت بہت بلندی پر ہے. اس بیان سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی مومن کو مولا کرے کچھ ترقی ملی ہو معمولی سی, تو وہ اس کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے. ایک یہ فائدہ ہوگا اس بیان سے. دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اجمالی مذہب میں کس قدر سچائی ہے, کس قدر صداقت ہے, کتنے معجزات ہیں, اس کا اندازہ ہوگا, اس بڑے کام کا اندازہ ہوگا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم اور حکمت, روحانیت سب کچھ اجمالی مذہب میں. اس غرض سے میں بیان کرتا ہوں, نہیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل کس طرح سے آئیں گے؟ آئیں گے اس طرح سے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں کان کا بجنا, کان بجتا ہے, کان میں ایک چھوٹی سی باریک کی آواز آتی ہے, آپ نے محسوس کیا ہے؟ کیا ہے. اسی میں سے روحانیت کی آواز ابھرتی ہے, روحانیت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کان بجتا ہے وقفہ وقفہ سے, پھر یہ بجتا ہے, پھر وقفہ ختم ہوتا ہے اور مسلسل آواز آتی ہے, اور رفتہ رفتہ وہ آواز اونچی سے اونچی ہوتی چلی جاتی ہے, اور اسی میں سے اسرافیل جو بجانے کی چیز ہے وہ بجاتا ہے, بگل بجاتا ہے. وہ بگل نہیں بجاتا ہے بلکہ شہنائی بجاتا ہے, وہ شہنائی نہیں بجاتا ہے بلکہ بانسری بجاتا ہے. وہ بانسری دنیا کی کوئی بانسری نہیں ہے, وہ روحانیت کی بانسری ہے, وہ ایمان کی محبت کی بانسری ہے, وہ بانسری سکھلانے کے لیے ہے اور مومن کو فنا کر دینے کے لیے ہے. مومن کی ساری ہستی مٹ جاتی ہے, پگھل جاتی ہے. اس کے اندر کیا شان ہے, کیا قدرت ہے, تو یہ خداوند خود بہتر جانتا ہے. دنیا کی جو میوزک ہے, کل دنیا کے اندر جو میوزک ہے, اب تک جو بنی ہے اور مستقبل میں جس قدر رسیلی میوزک بننے والی ہے, اس تمام میوزک کے جو ہر سے اسرافیل کا سور یعنی بانسری بنی ہوئی ہے. اس میں اتنی شیرینی ہے, اس میں اتنا مٹھاس ہے جو بیان میں نہیں آ سکتا. پھر جب اسرافیل یہ بجانے کی چیز بجاتا ہے تو مومن کو حیرت ہوتی ہے, وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس پر محبت اور عشق کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے, وہ تعجب کرتا ہے, وہ لذت اور خوشی کو محسوس کرتا ہے, لیکن ایسی خوشی نہیں جس میں برائی کا تاثر ہو, بہت ہی عجیبی, بہت ہی انکساری اور مٹ جانے, فنا ہو جانے کی کیفیت, جس کو صوفی لوگ فنا کہتے ہیں. تو وہ فنا فلا ہو جاتا ہے, اس کو فنا فلا کر دینے کے لیے. اور پھر جبرائیل میکائیل کچھ روحوں کو بلاتے ہیں, دنیا بھر کی روحیں آتی ہیں, روحوں کا ایک لشکر آتا ہے, روحوں کی ایک بارش برستی ہے, روحوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے. تو وہ روحیں آتی ہیں, زندوں کی روحیں, آپ اچھی طرح سے سنیں, یہ بالکل باقاعدہ آتے ہیں. مردوں کی روحیں آتی ہیں, زندوں کی روحیں آتی ہیں, لا تعداد بے شمار روحیں آتی ہیں, اور ان میں تین درجے کی روحیں ہوتی ہیں. سب سے نچلے درجے کی جو روحیں ہیں وہ بات بھی نہیں سمجھتی ہیں, ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. اس کے اوپر کی جو روحیں ہیں وہ درمیانی قسم کی ہیں, اس کے اوپر کی جو روحیں ہیں وہ ملائکہ کے عنوان سے ہیں. تو اسی طرح سے یہ روحیں آتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر جو سوئی ہوئی روحیں ہیں لا تعداد ہیں, ان سنز میں اس جسم کے اندر وہ بھی جاگتی ہیں. تو بس روحوں کی قیامت برپا ہوتی ہے, اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے. اس طرح ہر فرد بشر سے ہر انسان سے ایک ایک ایٹم روح کا ذرہ آتا ہے. مومنوں کی شخصیتوں سے بھی کافروں سے بھی اور دنیا بھر کے لوگوں سے بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں انسان ہیں مخلوق ہیں ان میں سے ایک ایک ایٹم ایک ایک ذرہ آ کر ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بات ہے. اور دنیا والوں سے چھپے چھپائے ایک قیامت قائم ہوتی ہے ایک قیامت برپا ہوتی ہے اس مومن کی شخصیت میں اس مومن کی روحانیت میں. اور پھر یہ آواز بلند سے بلند تر ہوتی ہے. جبرائیل باتیں کرتا ہے میکائیل سمجھاتا ہے اسرافیل بانسری بجاتا ہے اسرائیل جان نکالتا ہے. یہ سب کام ایک ساتھ چالو ہوتے ہیں. اسرائیل کیوں جان نکالتا ہے؟ اس لیے کہ اس مومن کو یہ سبق دینا ہے کہ مرنے سے پہلے کس طرح مرنا چاہیے. جسمانی حالت میں مرنے سے پیشتر نفسانی طور پر کس طرح مرنا چاہیے. یا یہ کہ اس کو زندگی میں موت کا مزہ چکھایا جاتا ہے تاکہ زندگی میں موت کے مزہ چکھنے کے بعد وہ بہشت میں چلا جائے روحانیت کی بہشت میں. اور موت ہر انسان کے اوپر ہے لازم ہے لیکن روحانی ترقی کے بعد اس کا بھی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. ہم کو چاہیے کہ زندگی میں موت کو دیکھیں. ہم کو چاہیے اسرائیل دیکھیں کہ کیا کام کرتا ہے. میکائیل دیکھیں ابراہیم دیکھیں پراچین دیکھیں ان کے کاموں کو بھی دیکھیں تمام روحوں کو بھی دیکھیں قیامت کو دیکھیں اور ہر چیز کو دیکھیں پیغمبروں پر کیا کیا واقعات گزرے ان کو دیکھیں قرآن میں کن کن قصوں کا ذکر آیا ہے کن کن معجزات کا کن کن پیغمبروں کا ان کو بھی دیکھیں تاکہ اس سے علم معلومات ایکسپیرئنس معرفت حاصل ہو. تو اس واقعہ میں سب واقعات شامل ہیں آدم کا قصہ نوح کا ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا قرآن حضرت کا جو کچھ بھی ان پر روحانیت کے واقعات گزرے وہ سب اس میں جمع ہیں. اور کس طرح جمع ہیں تمہیں آپ کو کوشش کر کے اس سے کا پکچر پیش کروں گا. وہ یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت ساری روحیں آتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کی روحیں آتی ہیں. ایک ذرہ روح کا ایک ذرہ جاتا ہے ان آدمی کو ایک ذرہ روح کا ایک ذرہ جاتا ہے ان آدمی کو جو دنیا میں بسنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کی ایک روح نے اس شخص میں جا کر قیامت کے اس واقعے میں شرکت کی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے. اور اس قصے کے اندر تمام پیغمبروں کے واقعات شامل ہیں. سب سے پہلے آدم کا قصہ اس میں شامل ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اسی طرح یہ جو روحیں ہیں آ کر اس مومن میں تابداری کرتی ہیں سجدہ کرتی ہیں. آدم بہشت میں تھا تو یہ مثال بھی وہاں سامنے آتی ہے کہ مومن کو تجربے کے بعد روحانیت کے بہشت میں داخل کیا جاتا ہے. آدم کے سجدے سے ایک شخص نے انکار کیا تھا وہ ابلیس تھا. یہ مثال بھی سامنے آتی ہے کہ نفس ہمارا اس میں بھی سرکش رہتا ہے. وہ ایک طاقت انکار کرتی ہے باقی سب طاقتیں تابداری کرتی ہیں. آدم تھا اور حوا تھی تو اسی طرح مومن کے اندر عقل جو ہے وہ آدم ہے. عقل جو ہے وہ آدم کا رول ادا کرتا ہے اور روح جو ہے وہ ہوا کا رول ادا کرتا ہے. روح جو ہے وہ ہوا بی بی ہوا کا رول ادا کرتی ہے. تو یہ جو باہر سے آئی ہیں روحیں وہ فرشتوں کا رول ادا کرتی. جو نفس ہمارا ہے وہ ابلیس کا رول ادا کرتا ہے، اور جو ہماری روحانیت ہے وہ ابلیس کا رول ادا کرتی. اسی طرح مومن کے اندر بڑے کام کے نتیجے میں آدم کا قصہ سامنے آتا ہے، اور جس کی روشنی میں وہ آدم کو پہچانتا ہے، وہ آدم کے قصے کو سمجھتا ہے، اور ہر وہ بات کو سمجھتا ہے جو آدم کے بارے میں ہے. نوح کے قصے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، یہی روحیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ برستی ہیں مومن پر، اور جس کا مقصد یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام پر بھی دو طوفان گزرے تھے، دو طوفان فلڈ، ایک پانی کا طوفان تھا شاید، ایک اس سے بڑھ کر روحوں کا طوفان تھا. تو یہی روحیں مل کر مومن کے سامنے نوح علیہ السلام کی مثال پیش کرتی ہیں، جن روحوں کا میں نے ذکر کیا، جو اسرافیل کی بانسری کی دعوت پر سب روحیں آتی ہیں، اور جبرائیل و میکائیل پکار پکار کر روحوں کو مومن میں جمع کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر قیامت برپا کرنی، قیامت قائم کرنی، قیامت کا منظر پیش کرنا. اس قیامت کے منظر میں پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں، قیامت بھی ہے. تو اسی طرح نوح کا قصہ، نوح کا واقعہ، نوح کی تعویل، نوح کا تذکرہ سناتے ہیں، اور نوح کی ایک کشتی تھی. تو مومن کے اندر نوح کی کشتی کا رول کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ ذکر، اسم اعظم. اسم اعظم نوح کی کشتی کا رول ادا کرتا ہے. اور نوح کے زمانے میں کچھ چند مومنین بچ گئے تھے، اور باقی سب لوگ ڈوب گئے تھے طوفان کے اندر. یہ کس طرح سامنے آتا ہے؟ تو اس روحانیت کے طوفان میں مومن دیکھتا ہے کہ اس روحانیت کے طوفان میں سب دنیا والے ہلاک ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، سوائے مومنین کے. وہ مومن کنسیو کرتا ہے، وہ مومن دیکھتا ہے، وہ مومن سمجھتا ہے. اس پر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس روحانیت کے طوفان میں مومن کی شخصیت کے اندر جو روحانیت کا طوفان ابھرا تھا، اس میں سب دنیا والے ڈوب جاتے ہیں، اور صرف مومنین بس جو ایمان کے مان. تو جیسا کہ رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا، نسل والی بھائی تھی کا نسل سفینہ کی نور من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. میرے آل بیت یعنی امام کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور کشتی ایسی چیز تھی کہ جس میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے کشتی سے انکار کیا وہ ڈوب گئے. یہ واقعہ مومن اپنے آپ میں دیکھتا ہے. نوح کی کشتی امام ہے، ہم میں امام اسم اعظم بن کر ہے، ہمارے اندر امام ہے اسم اعظم کے شیپ میں، وہی اسم اعظم ہمارے لیے کشتی ہے. ہم دیکھتے ہیں روحانی قیامت میں کہ مومنین اس کشتی میں بچتے ہیں، اور دوسرے سب لوگ ڈوب جاتے ہیں. جس طرح کی اس حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرما، نوح کا قصہ اس طرح سے ختم ہوا. پھر ابراہیم کا قصہ آتا ہے، اور ابراہیم کا قصہ یوں ہے کہ اس کو نمرود نے جو کافر بادشاہ تھا آگ میں ڈالا تھا. وہ تماشا بھی، وہ منظر بھی مومن کے سامنے آتا ہے کہ مومن پر کچھ تکلیف بھی گزرتی ہے اس قیامت کی وجہ سے، جس طرح کی ابراہیم کو آگ سے تکلیف پہنچ رہی تھی، لیکن فوراً ہی وہ تکلیف بدل جاتی ہے، اور ان روحوں سے روحانیت کے پھول کھلتے ہیں. وہاں پر ایک گلشن آباد ہوتا ہے، راحت کا، خوشی کا، کامیابی کا، علم کا، حکمت کا، ہدایت کا، اور حقیقی محبت کا. تو اسی طرح نمرود کی آگ سے ابراہیم کے لیے خداوند نے جو پھول کھلائے تھے، جو پھول بنے تھے، جو گلشن بنا تھا، وہ منظر بھی اسی معنی میں دکھ سے سکھ بنا کر روحانیت میں امام مومن پر وہ مثال بھی پیش کرتا ہے جو ابراہیم کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور عیسیٰ کا قصہ، تمام پیغمبروں کا قصہ اس روحانیت میں سمویا ہوا ہے اور جس کی روشنی میں مومن قرآن کی حقیقت کو تاویل کو سمجھتا ہے. اب ان معجزات کے دوسرے سائٹ میں ہم جاتے ہیں جو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. دیدار تین قسم کا ہے. ایک یہ دیدار جو عام دیدار کامن ہے جس کو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں. دیدار جسمانی دیدار ظاہری دیدار. ایک دیدار امیج میں ہے تصور میں ہے باطن میں ہے. باطن میں جو دیدار ہے وہ ایک نہیں ہے بہت سے ہیں بہت سے دیدار ہیں. باطنی دیدار کے کئی کئی اسٹیج ہیں. ایک دیدار اس میں خواب کا دیدار ہے. خواب کا دیدار آپ ایک دم کہنے لگیں گے ڈسیزن دینے لگیں گے کہ ہاں ہم نے بھی خواب میں امام کا دیدار کیا تھا. نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں. وہ جو آپ نے خواب میں دیدار دیکھا وہ بالکل عام ہے. خواب میں اس سے بہت زیادہ روشنی کے ساتھ اور بہت زیادہ نمایاں نورانیت کے ساتھ خواب میں دیدار ہوتا ہے. جو لوگ بڑے کام میں کامیاب ہوتے ہیں اور جن کو ہر مقام پر امام کا دیدار ہوتا ہے ان کو اس سلسلے میں خواب میں بھی بہت سے دیدار ہوتے ہیں. طرح طرح کے دیدار ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دیدار ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام کی اس شخصیت سے کرنیں پھوٹتی ہیں. جس طرح سورج کو آپ نے دیکھا آسمان کے اندر کس شان سے ہے کس جلال کے ساتھ ہے کس روشنی کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ امام کی شخصیت سے نور کے شعلے پلیننگ اور ریز نکلتی ہیں. یہ خواب کا دیدار. یہی نہیں اس کے علاوہ پلیننگ کے بغیر بھی دیدار ہوتا ہے اور اس میں علمی دیدار ہوتا ہے. امام کو ارشاد فرماتا ہے حکمت کی زبان میں اس خالص علم میں اور بہت روشنی کے ساتھ اور ہدایت بھی ملتی ہے مختلف صورتوں میں مختلف شکلوں میں. خواب دیدار ہوتے ہیں. یہ خواب کا دیدار ہوتا ہے. امیج میں دیدار امیج میں یعنی تصور میں جو دیدار ہوتا ہے وہ کئی کئی درجے میں ہوتا ہے. بعض چلنے پھرنے والی تصویریں ہیں جو کہ زیادہ دیر تک پھیر نہیں سکتی ہیں. یہ معمولی دیدار ہے. اس میں ہماری خواہش کا دخل ہے. ہم جو چاہتے ہیں اپنی خواہش کی قوت سے امام کا تصور کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے امام اس ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. یہ کوئی خاص دیدار نہیں ہے. خاص دیدار امیج میں وہ ہے جو کہ ہماری خواہش سے اوپر اور امام کے اپنے کنٹرول کے مطابق آئے. ہم اس پر کنٹرول نہ کر سکے تو ہماری مرضی کے خلاف آئے. یعنی ہم جس روپ میں چاہتے ہیں اس روپ میں نہ آئے بلکہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی چلوا دکھائے کوئی دیدار. یہ روحانیت کا ایک بڑا دیدار. اور چلنے پھرنے اور ختم ہونے والی شکلوں میں جو جلوہ سامنے آتا ہے وہ دیدار. اور اس کے علاوہ خالص نور کے رنگ میں تجلیات میں تجلیات کا مطلب روشنی کی صورت میں تو امام کا نور اکثر و بیشتر نظر آتا. لیکن میں آپ سے عرض کروں امام لمٹ نہیں ہے. یہ ہماری خواہش کے مطابق انسان جو چاہتا ہے اس کے مطابق ان قسم کے دیداروں کا تذکرہ ہوتا ہے. نہیں تو امام لمٹ اتنا ہی ہے. امام کسی ایک شکل میں نہیں ہے. اس کے ہزاروں ہزاروں شکلیں ہیں. امام خوشبو کی صورت میں آ سکتا ہے اور آتا ہے. امام محبت بن کر آتا ہے. امام کے روپ میں سے ایک روپ محبت. جب محبت بن کے آتا ہے تو آپ کی ہستی پر چھا جاتا ہے. آپ کی پوری ہستی میں وہ سمو جاتا ہے. وہ خوشبو بن کر بھی آتا ہے. وہ علم بن کر کے بھی آتا ہے. اس کے لباس میں سے ایک لباس بہترین لباس علم. وہ صرف آواز میں بھی آ سکتا ہے. آنکھ سے نہیں صرف آواز سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے. وہ توفیق بن کر آ سکتا ہے. وہ ذکر بن کر آ سکتا ہے. وہ فکر بن کر آ سکتا ہے. وہ عز انتقاری بن کر بھی آ سکتا ہے. ہیومیلٹی بن کر آ سکتا ہے. اللہ حاضر قیاس مومن یہ نہ کہے کہ اس کو دیدار نہیں ہوتا ہے. مومن کو جمع خانے کے اندر عبادت میں طرح طرح کے دیدار ہوتے ہیں لیکن مومن ان کو شمار نہیں کرتا ہے. سمجھتا نہیں ہے دیدار ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ درجے کے دیدار کا ذکر ہے. اور میں تین قسم کے دیدار میں سے جو تصور میں ہے, جو امیج میں ہے, اس دیدار کا ذکر کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت قسم کے دیدار ہیں. جا کر اخیر میں ایک دیدار ہوتا ہے, وہ بہت خاص ہے, اس کا بیان میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں کسی قدر کوڈ میں بتاؤں گا. تو یہ امام پوری کائنات کو اپنے دہنی مٹھی میں لے کر ایک دیدار دیتا ہے, وہ بہت بڑا دیدار. میں اس طرح سے کہوں گا, وہ جو کرک سے ہے وہ نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ اس کے بتانے میں نقصان بھی ہے. کس طرح نقصان ہے؟ بعض دفعہ کوئی اسماعیلی ایسا بھی ہوتا ہے, یہ اشارہ کافی ہے. میں نے جو بتایا کہ امام پوری کائنات کو اپنی دہنی مٹھی میں لے کر ایک دیدار دیتا ہے, یہ دیدار جس کو ہو وہ بہت بڑا دیدار. اسی طرح کئی دیدار امیج میں. تو میں نے دو قسم کے دیدار کا ذکر کیا, اور سب سے اوپر کے دیدار کا بھی ذکر نہیں کیا. یہ جو سب سے اوپر امیج میں ہے اس کا تو میں نے ذکر کیا. امیج کے لحاظ سے جو سب سے اونچا دیدار ہے وہ یہ ہے کہ امام اس پوری کائنات کو, آسمانوں کو اپنے قبضے میں لے کر دیدار دیتا ہے. یہ امیج کے لحاظ سے بڑا دیدار. اب اس کے اوپر جو دیدار ہے, امیج سے بھی اوپر, بدگریز تین ہیں, ظاہری دیدار, امیج کا دیدار اور نورانی دیدار. میں نے ابھی نورانی دیدار کا ذکر نہیں کیا, ظاہری دیدار کا میں نے ذکر نہیں کیا, یہ تو سب ہی دیکھتے ہیں. امیج کے دیدار کا ذکر کیا, اور اس کے آخر میں میں نے بتلایا کہ امام امیج کے لحاظ سے جو بڑا دیدار ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو اپنے قبضے میں لے کر دیدار دیتا ہے. یہ ہو گیا. اب نورانی دیدار کا قصہ سنیں. نورانی دیدار, آپ کے سات دروازے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں, آپ نے کنڈیاں لگائی ہیں, آپ گھر میں ہیں یا جمع خانے میں ہیں, آنند فانند دروازے سب کھل جائیں گے, کنڈیاں بھی کھل جائیں گی, خود بخود کھل جائیں گے, خود بخود بند ہو جائیں گے. اس سامنے نور کا ایک طوفان آئے گا, جس آنکھ سے دیکھیں گے. پہلے تو یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتے تھے, وہ بڑی چیز نہیں تھی. آپ نے چشمی ظاہر سے دیکھا, بہت بڑی چیز ہے. روشنی کا ایک طوفان, نور کا ایک طوفان سامنے آئے گا. آپ نے آسمان میں بجلی جب گونجتی ہے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بجلی گونجتی ہے اور چھپ جاتی ہے. یکایک سب دروازے کھل گئے اور خود بخود بند بھی ہو گئے. بہت جلال, بہت حیبت اور بہت شان کے ساتھ سامنے دیدار آیا. اس وقت آپ کی کوئی حالت نہیں رہے گی, اس وقت آپ کی کوئی حالت نہیں رہے گی. آپ کا جو جسم ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا, وہ ذرے جو ہیں جسم کے اندر وہ بکھر جائیں گے, ایک ہلچل مچ جائے گا اور آپ بہت ہی مرعوب ہو جائیں گے, آپ پر خوف طاری ہو جائے گی. اور یکایک وہ روشنی سب خاموش ہو جائے گی اور اس میں سے آواز آئے گی, مختصر کلام ہو جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا ہوا, دروازے کیسے کھلے, کنیاں کس طرح کھلی اور خود بخود ہر چیز کس طرح بند ہو گیا. آپ کو تعجب ہوگا. تعجب کی وجہ سے یہی عمل ریپیٹ ہو جائے گا, ایک دو تین چار, پھر آپ سے کچھ ہدایت فرمایا جائے گا, آپ کو کچھ فرمان فرمایا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ اچھا آپ پر یہ دیدار بہت بھاری ہے. یہ کون سا دیدار ہے؟ پیغمبروں کے لحاظ سے موسیٰ نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک, اے پروردگار خود کو ظاہر کر تاکہ میں تیرے نور جمال کو دیکھوں. خداوند نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. کہا خدا نے اے موسیٰ میرا سب سے بڑا دیدار مشکل ہے, تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. دیکھو میں کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو تم بھی برداشت کرو گے. اس میں تاویل ہے, پہاڑ سے مراد کے جس وہ پتھر کا جو پہاڑ ہے وہ مراد نہیں. تو موسیٰ کی شخصیت پر خداوند عالم نے
تجلی ڈالی تھی. جب تجلی ڈالی تو موسیٰ کی شخصیت کے ذرے بکھر گئے, ہر ذرہ الگ الگ ہو گیا. فلما تجلی للجبل کان دکا دکا وخر موسیٰ صعقا. جب خداوند عالم نے کوئی طور پر تجلی ڈالی تو کوئی طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. یہ کوئی طور, یہ پارا پارا ہو جاتا ہے, یہ ایکسپٹ کرتا ہے, وہ پہاڑ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. خدا کے نور سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. خدا کوئی مادہ نہیں ہے, مادہ نیچر کہ وہ یعنی اس کو قبول کرے. اگر قبول کرتا ہے تو یہ جسم قبول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے, اس میں عقل ہے, اس میں شعور ہے. تو یہی کوئی طور ہے. موسیٰ کا یہ کوئی طور پارا پارا ہو چکا تھا اور موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا, لیکن بے ہوش نہیں ہوا تھا تعویر کی زبان میں کہیں تو اس کو حیرت ہوئی تھی, وہ تعجب میں پڑ گیا تھا. تو چنانچہ آپ بھی تعجب میں پڑیں گے. پھر موسیٰ کو جو اس دیدار نے بے ہوش کر دیا تھا وہ تعجب خیز تھا, یہ سب سے بڑا دیدار. آج اس سے آپ کو حیرت ہوگی, آپ مرعوب ہو جائیں گے, آپ ڈر جائیں گے, سہم جائیں گے. یہ ڈریں گے نہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو روح کے ذرات ہے ان میں ہلچل مچ جائے گا. جس طرح لوہے کے مرادے کے قریب جب مقناطیس کا ایک ٹکڑا لایا جاتا ہے تو وہ لوہے کے ذرات جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں, اور کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے اندر جو یہ ہستی ہے وہ مٹ جانا چاہتی ہے, وہ اس کشش کے سامنے یہ چھیڑ نہیں سکتی ہے. اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ کھنچ جاتی ہے خود بخود, وہ ہستی مٹ جانا چاہتی ہے. لہذا خداوند نے کیا کرتے ہیں, خداوند امام زمان بالکل سکندوں کے حساب سے اپنے نور تجلی کو ظاہر کر کے پھر تاریکی کا پردہ اوڑھ لیتے ہیں. لیکن آنکھ بھی اور دیدار بھی, یعنی بڑا دیدار اور کلام ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے. تجلی ہوئی, روشنی سامنے آئی, اور پھر اندھیرے کا پردہ اوڑھ لیا, اور پھر کلام پردے نے کیا. یہ اصول. اس کے علاوہ ایک اور صاف ستھرا دیدار ہے جو اس سے بڑھ کر. ایک دن میں کارخانے میں تھا, یکایک خداوند امام زمان کا نظار آیا. وہ سنگل دروازہ تھا, باہر سے زنجیر لگی ہوئی تھی. میں قید میں تھا. ان کے قید میں امام کا کوئی عاشق ہو, کوئی درویش ہو تو اس کو بہت نواز ہو جاتا ہے. تو یکایک خداوند امام زمان کا مبارک دیدار ہوا, مبارک تشریف آئی. اور خداوند امام زمان کے مبارک ہاتھ میں ایک بندوق تھی, اس پر سنگین چڑھا ہوا. یہ درویش آنکھیں اٹھا کر خداوند کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا, کیونکہ خداوند کے حکم جمال اور اس کے روب اور آنکھوں کی چمک سے اس آسپار کی آنکھیں چنبیائی جاتی تھی, اور مجھے مجال نہیں تھی کہ میں آنکھیں اٹھا کے اچھی طرح سے. یہ بہت صاف اور ستھرا دیدار تھا. اور اس وقت امام اس انداز میں اوپن کلام نہیں فرماتے. یہ دو دیدار سب سے کرتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بڑا دیدار ہے وہ دو دفعہ ہوا تھا. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت کو جو یہ دیدار ہوا تھا وہ جبرائیل کا دیدار تھا. आम लोग ये समझते, वो सही नहीं, वो खुदा का विलास है। जिब्राइल की कोई चंदा अहमियत नहीं है, जिब्राइल एक फरिश्ता है एक लिहाज से, और एक लिहाज से आपकी अपनी एक कुव्वत है, और तीसरे लिहाज से वो एक मोमिन है जिसको आप बहुत ही ईमान के लिहाज से पसंद करते हैं, वही जिब्राइल आपके लिए, वही मोमिन आपके लिए जिब्राइल का रोल अदा करते हैं। ये तीन बातें हैं, आपकी अपनी अकल है, आपकी एक फैकल्टी है, वो एक फरिश्ता है, वो एक मोमिन है। ये तीनों बातें बेहद सही है, क्योंकि बाला व बुलंद हकीकतें जो होती हैं उनके कई कई पहलू होते हैं। आपने कोई नगीना देखा, कोई डायमंड देखा है, कोई लाल देखा है, जो कटा हुआ होता है उसकी कटिंग्स होती है, कई कई कटिंग्स होती है, उसको पहलू, उन कटिंग्स को पहलू कहा जाता है। ये पहलू 10 पहलू 12 पहलू जो भी पहलू सूरज के सामने रखे उसमें से चमक दमक नजर आए। तो इसी तरह जब ऊंचे से ऊंचे जाए तो वहां पर हकीकतों का एक संगम होता है, सब हकीकतें मिली हुई होती, वो एक तो उनमें से हर हकीकत एक लाल के एक पहलू की हैसियत से होती। तो इस हकीकत के तीन पहलू हैं, कि जिब्राइल आपकी अकल है, कि जिब्राइल एक फरिश्ता है, कि जिब्राइल एक मोमिन, कोई भी मोमिन जिसको आप रश की नजर से देखते, यही आपकी रूहानियत में जिब्रील का रोल अदा करे, एक दूसरा मिकाइल का रोल अदा करे। ये दो मोमिन के साइड से होंगे, और इसराफील और इजराइल कुछ दूसरी तरफ से होंगे। ये दीदार तीसरा दीदार है, इसका कुरान में जिक्र है, ये मैं बड़े काम के माजाद बताता हूँ, यही नहीं लातादाद है। आप महसूस करेंगे जो हवा चलती है इसमें से आप बातें सुनेंगे, जो परिंदे बोलते हैं उसमें से आप बातें सुनेंगे, कोई भी आवाज है उसमें से आप बातें सुनेंगे। क्या बातें सुनेंगे? हवा गुफ्तगू तो नहीं करती है, हवा का कोई डायलॉग तो नहीं है, उसकी एक आवाज है। लेकिन नहीं, जब आप रूहानियत से के आला मकाम पर जाएंगे तो हवा आपसे बातें करेंगे, या हवा अपने आपस में बातें करेंगी, आप सुनते रहेंगे, परिंदे बातें करेंगे, गिरते हुए पानी का आबशार बातें करेगा, बारिश के कतरे बातें करेंगी, हर वो आवाज बात करेगी, गुफ्तगू करेगी। यहाँ तक कि अगर रेडियो बजता है तो उस रेडियो में बोलने वाला कुछ और बोलता है, आप कुछ और सुनेंगे, उसको रूहुल कुदुस उसको मोड़कर आपके मुवाफिक बनाएगा। इससे यूं लगता है एक जमाना ऐसा आएगा रूहानियत की तरक्की का, जिसमें कि दुनिया के ये आला जात, ये रेडियो, ये मूवी, ये टेलीफोन और ये तमाम चीजें रूहानियत के कब्जे में आएंगी और वो काम नहीं कर सकें, उन पर रूह का कब्जा होगा। इंसान की इस खोपड़ी में यहाँ पर पिक्चर्स होंगे, यहाँ मूवी होगी, यहाँ रेडियो, यहाँ दूरबीन, यहाँ टेलीफोन, यहाँ हर चीज। मशरिक वाले मगरिब वाले से बात करेगा और इसकी इम्कानियत है, और वो चीज अब से है इस्लामी मजहब में, और जब भी दुनिया में रूहानियत का दौरा होगा वो इस्लामी मजहब से होगा। तो ये चीजें हैं और इससे बहुत ज्यादा है, बड़े काम में बड़ा काम इसको कहते हैं। ये किसी किताब में नहीं है, ये तजुर्बे की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है, और इससे बढ़कर है और बहुत ज्यादा है। एक दिलचस्प बात आपको और नहीं बताऊं, मैं कायद में था, ये दरवेश कायद में था, इस दरवेश को खाने के लिए उबला हुआ पानी दिया जाता था, उबला हुआ पानी, चाय कहाँ, सालन कहाँ, कुछ भी नहीं। और मकाई एक गल्ला होता है, यहाँ है शायद है, इतनी रोटी मिलती थी गर्म पानी के साथ, या नहीं तो इतने से प्याले में चावल में से जो पानी अलग किया जाता है चावल को उबाल के वो पानी मिलता था, लेकिन मेरे साथ जो रूहानी थे इमाम के जो लश्कर थे वो दुनियावी लोग नहीं, जो रूह की तरफ से हमारा साथ कुवतें थी वो हमसे कहती थी कि मत खा, तो मैं नहीं खाता। एक दिन कहा कि हम तुमको बस रूहानी गजाएं खिलाएंगे, रूहानी खुराक तुमको चखाएंगे, इन चीजों को मत खाओ, तो मैंने नहीं खाया। उस वक्त मेरी नींद भी खत्म थी और खाना भी रह गया था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम तुमको रूहानी गजाएं चखाते हैं। मैंने कहा खूब है। तो इतने में उन रूहानी ने क्या किया, मुझको तरह तरह की खुशबुएं सुंघाई और रूहानी गजा उस मुंह से नहीं खाई जाती है, रूहानी गजाएं यहाँ से सुंघाई जाती है। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बातें करता हूँ, असल में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो खैर है, तो मैं इसका खुद जिम्मेदार हूँ। मौला की इजाजत है तो मैं कर सकता हूँ, और अगर इजाजत नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे गिन गिन कर और नाम ले लेकर हर चीज की खुशबू, फूलों की, फलों की अलग अलग खुशबूएं सुंघाई गई। और उन्होंने कहा तुम कहो किस चीज की बू चाहते हो, तो मैंने किसी एक फल का नाम लिया तो उसी फल की खुशबू आई, दूसरे फल का नाम लिया तो उसकी खुशबू आई, इसी बूटी यानी जड़ी बूटी घास खुशबू वाली घास या जैसी भी घास हो उसका नाम लिया तो उसकी खुशबू आई। इसी तरह से बाज बुएं बहुत तेज थी, जो कि हॉस्पिटल में तेज दवाइयां होती हैं जिनके कार को खोलने से बहुत तेज बू आती है, जिससे उनकी एनर्जी मुझको सुंघाई गई, खिलाई नहीं गई सुंघाई गई, और इससे मेरे अंदर भरपूर ताकत थी। चखाने के लिए सिर्फ एक चीज थी, बहुत सफेद और बहुत बारीक कुछ दाने थे, बहुत ही बारीक। उन्होंने कहा कि मुंह खोलो, तो मैंने मुंह खोला तो किसी ने हथेली से मेरे मुंह में कुछ चीजें डाली और वो आनंद फानंद वो यहाँ पर गल गए, मालूम भी नहीं हुआ, और एक ताकत मेरे हल्क से नीचे उतर गई। तो रूहानी गजाएं ऐसी होती हैं, एक जमाना ऐसा आएगा इसके लिहाज से कि रूहानी तरक्की और साइंस की तरक्की सब मिलकर एक हो जाएगी, क्योंकि जो सच्चा दीन है वो साइंस है, जो सच्ची साइंस है वो दीन, जो गलत साइंस है वो नहीं, जो गलत दीन है वो नहीं, उसका जिक्र नहीं। जो सच्चा मजहब है वो साइंस भी, जो सच्ची साइंस है वो मजहब भी, दोनों अगर आज अलग हैं तो कुछ वक्त के बाद ये दोनों चीजें मिलने वाली हैं। जब दोनों चीजें मिलेंगी तो बस दुनिया के लोग एक हो जाएंगे, एक जबान को अहमियत दी जाएगी जो इंग्लिश जबान होगी, दुनिया के अंदर एक कानून होगा, एक आईन होगा, एक हुकूमत होगी, और वो इस्माइली मजहब होगा, पर लोग नहीं समझेंगे कि इस्माइली मजहब, और जो तमिल वाले इस्माइली वो भी नहीं समझेंगे ये इमाम की ताकत, लेकिन जो शिनाख वाले है वो समझेंगे ये इमाम की ताकत और ये इस्माइली मजहब। और उस वक्त लोग दो किस्म के होंगे, एक वो इस्माइली होंगे जो खुद को और दीन को समझते हैं और इमाम की ताकत को समझते हैं, और दूसरे लोग आम लोग होंगे उनको पता नहीं चलेगा, वो इसको साइंस की तरक्की करार देंगे, तो दीन का जहूर विस्तृत होगा और वो इन रूहानी ताकतों से होगा, जबकि साइंस और मजहब एक हो जाए। तो मैं कह रहा था इस फिजा के अंदर हर चीज की रूह है, हर चीज का सत्य है, और साइंस और रूहानी तरक्की के नतीजे पर इस हवा से खुराक हासिल करने का एक वक्त आने वाला है। खुशबू की सूरत में गजाएं दरियाफ्त करने और हासिल करने का एक वक्त आने वाला है। और दूसरा वक्त मैंने वो बताया जिसमें कि हर चीज रूहानी कुव्वतों से की जाएगी, और इन दूरबीनों और टेलीविजनों, रेडियो, वायरलेस, इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। روحانی ترقی کے نتیجے پر یہ دنیوی ترقی ختم ہو جائے. دنیوی ترقی سے میری مراد یعنی یہ سائنسی آلاجات ختم ہو جائیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا جو سائنس کی انتہائی ترقی کا زمانہ ہوگا جو کہ وہ سائنس مذہب اور روحانیت کی شکل اختیار کرے. تو اس وقت یہاں ہوگا سب کچھ, نور بھی یہاں ہوگی اور ٹیلی پیتھی بھی یہاں ہوگی, لکھن بھی یہاں ہوگا اور ہر چیز. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوا ہے, وہ اس کائنات کو مسخر کرنے والا ہے اور قانونی قدرت پر اس کا قبضہ ہونے والا ہے, لیکن اب تک اس کا ذہن پختہ نہیں ہوا. تو بہت سی باتیں ہیں, وہ ایک مجلس میں کس طرح ختم ہو سکتی ہیں, اور سب اس طرح ذہن میں کس طرح آ سکتی ہیں. اگر ہم زیادہ سے زیادہ ہیں تو ایک نہر صحیح, لیکن نہر میں جو پانی آتا ہے تو ریجولی آتا ہے, وہ نہر سمندر کو پیش نہیں کر سکتا, ندی کو بھی پیش نہیں کر سکتا. تو وہ باتیں آہستہ آہستہ آتی ہیں قلم میں اور زبان پر. اور میری چند کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں, ان کتابوں میں میں نے اپنے روحانی تجربات کا اشارہ کیا ہے, وہ آپ کو شاید ترجمے کے بعد آہستہ آہستہ مل جائیں گے. میں اس کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شکر گزاری ہے مفتی صاحب اور کامیاب صاحب کے لیے اور مکھیانی اور کامیانی کے لیے, آپ جماعتوں کے لیے, بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کہ آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سنا. اس لیکچر کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ آپ کو امکانیت بتائی جائے جنگ کی کسی چیز سے عشق اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کی خوبیوں سے کوئی واقف ہو جائے. یہ آپ میں جو اسم اعظم ہے اس کا پھل ہے, اس کا میوہ ہے, اس کے نتائج ہیں, اس کی خوبیاں ہیں. تو آپ کو اس سے اٹریکشن ہو اور دلچسپی ہو, کوشش ہو, محنت ہو, آپ جو محنت کریں گے اس محنت سے آپ کو ہزار ہزار گنا زیادہ پھل ملے گا. اس لیے میں نے یہ بیان کیا. کل بندگی کے طریقے کے سلسلے میں کچھ کہا گیا تھا, آج اس کے نتائج کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی. ان نتائج اور ان ریزلٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ شوق سے, امید سے, یقین سے آپ ایمان پر نہ رکھنا. آپ دعا بھلے بے شک کریں لیکن کمی آپ میں, خامی آپ میں. کیا یہ عقل باور کر سکتی ہے کہ امام نے اپنا ایک کام جو کرنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں کیا ہے؟ ایسا بھی امام ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا امام ہو سکتا ہے جو ایک طرف سے یہ کہے کہ میں تم پر تمہارے جسمانی والدین سے سو گنا زیادہ مہربان ہوں, اور پھر دوسری طرف سے آپ کو جو کچھ دینا چاہیے وہ نہ دے, لیکن اس نے سب کچھ دے دیا ہے اور کیا دے گا؟ اس نے اعظم دیا ہے, وقت دیا ہے, زندگی دی ہے, فرصت دی ہے, ہدایت کی ہے اور قسم قسم کی صلاحیتیں, قوتیں آپ میں بھر دی ہیں. ابھی آپ کا کام ہے. آپ اپنے کام کو امام پر کیوں ڈالتے ہیں؟ دعا بے شک کرے, وہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ابھارنے کا, اپنا اندر سوئی ہوئی جو قابلیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا ایک طریقہ ہے. جب آپ امام سے دعا کرتے ہوئے گرہ گزاری کرتے ہیں
इसके माने ये हरगिज नहीं कि इमाम ने अभी तक अपना काम नहीं किया, आपके लिए जो करना चाहिए ये बात सही नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये एक अदब है, ये एक तरीका है, जो काम आप करते हैं वो भी आप उससे मंसूब करें, और जो काम आपने कर रहे हैं उसके बारे में भी आप इमाम से रुजू करें, ये अलग बात है, लेकिन करना आपको है, क्योंकि उसने वक्त से बेहतर हर किस्म की काबिलियत और सलाहियत आपको अनायत कर दी। क्या नहीं है आपको, अब पूछे बहुत कुछ है, हिम्मत है, हौसला है और ताकत है, अकल है, रूह है, वक्त है, हिदायत है, इसमें आजम है। कोई सलाहियत ऐसी नहीं है जो कि अभी अभी आपको मिलनी चाहिए, वो मिल चुकी है। हर किस्म की सलाहियत आपको मिली हुई है, हर किस्म की कुव्वत आपको अता की गई है, लेकिन ये सुस्ती आपकी अच्छी सुस्ती है। आप आगे बढ़े, हौसले से काम ले, हिम्मत से काम ले, जहाज की तरह काम करें, तो काम की नोयत है ना, एक काम है जो आराम आराम से किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जान को हथेली पर रखकर जहाज में जिस तरह जाया जाता है उस तरह ही जहाज है, जंग है। तो आपके सामने नफ्स अम्मारा के नाम से एक हकीर चीज है, एक मामूली चीज है, उसके हाथ से बार बार आप शिकस्त खाते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि कामयाबी हो। इतनी सारी दौलत, हमें अफसोस है कि इतने सारे खजाने पड़े हुए हैं, हम उनके हासिल करने से जी कतराते हैं। बसवी का एक शेर है, गंज निहानी तलब अल दिल व जान की, तानिशवी दी नवा बरदरी दुकान की। छुपा हुआ खजाना यानी खुदा, अपने दिल से ले लो यहां पर है, और अपनी जान से ले लो, ताकि तू उस दुकानदार की तरह नहीं होगा जिसकी दुकान में है तो सब कुछ, लेकिन चाबी उसने घुमाई है, दरवाजे पर है, बेचारा है, भीख मांगता है, अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ उसकी दुकान, लेकिन चाबी उसने घुमाई है, खोल नहीं सकता है। मौलाई रूम ने यह मिसाल दी है, गंज निहानी तलब अल दिल व जान की, छुपा हुआ खजाना अपनी जान से हासिल करो, अपने दिल से हासिल करो, ताकि तू उस दुकानदार की तरह न हो जाए जिसने दुकान और खजाने की चाबी घुमा दी है, गुम कर दी है, और वो अपनी दुकान के दरवाजे पर बैठा है, भीख मांगता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ, लेकिन दरवाजा बंद पड़ा है, चाबी घुमाई गई। ये उस मोमिन की मिसाल है जिसने अपने इस्म आजम को भूल दिया, वो भूल गया, या ये कि खोल नहीं सकता। तो आपके हौसले के लिए, आप में जोश और